اچھا کتاب پر دیکھیے بھائی، شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ متصلہ لزومیہ، شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو، جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا. شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم و تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں، جیسے یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے. شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں، شرطیہ منفصلہ عنادیہ اور شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ. اچھا بھائی، گزشتہ سے پیوستہ سبق میں ہم نے تصدیقات کی بحث شروع کی تھی. آپ نے پڑھا تھا کہ دو معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والی ہوں، مجهول تصدیقات تک، تو ان دو معلوم تصدیقات کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. دلیل اس لیے کیونکہ یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس مجهول تصدیق تک، اور حجت اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے یعنی اس دلیل کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر بحث و مباحثے کے اندر غالب آ جاتا ہے، اسے جیت جاتا ہے. اور پھر آپ نے پڑھا تھا قضیے کے بارے میں، آپ نے پڑھا کہ قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید عالم ہے، یہ ایک قضیہ ہے، یا مثلا آپ کہتے ہیں زید عالم نہیں ہے. تو اس قضیے کی آپ نے پڑھا تھا دو قسمیں ہیں، ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ کے اندر دو مفرد ہوں گے جبکہ قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیے ہوں گے. بھائی قضیہ حملیہ میں دو مفرد ہوں گے، ایک مفرد کے لیے دوسرے مفرد کا ثبوت ہوگا یا ایک مفرد سے دوسرے مفرد کی نفی ہوگی. اگر ثبوت ہو تو اس کو موجبہ کہیں گے، اور اگر نفی ہو تو اس کو سالبہ کہیں گے. اور قضیہ حملیہ کے دو جز ہوں گے بھائی، پہلے جز کو موضوع کہتے ہیں اور دوسرے جز کو محمول کہتے ہیں. اور پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہو اور جو لفظ اس پر دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں. اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ رابطہ بعض اوقات بعض زبانوں میں تو لفظوں میں ہوگا اور بعض زبانوں میں لفظوں میں نہیں ہوگا بلکہ مقدر ہوگا، یعنی فرض کر لیں گے کہ وہاں موجود ہے، لفظوں کے میں دکھائی نہیں دے گا بھائی. پھر آپ نے پڑھا تھا قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، میں بار بار تکرار کروا رہا ہوں، یہ قسمیں خوب اچھی طرح آپ کو یاد ہونی چاہیے. پھر آپ نے پڑھا کہ قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، یا قضیہ مخصوصہ ہوگا، یا قضیہ تبعیہ ہوگا، یا قضیہ محصورہ ہوگا، یا قضیہ مہملہ ہوگا. قضیہ مخصوصہ کا دوسرا نام قضیہ شخصیہ ہے، اور قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کیا ہو، کوئی معین شخص یا معین چیز یا معین ذات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، قضیہ شخصیہ یا قضیہ مخصوصہ. جیسے زید کھڑا ہے، یا جیسے آپ کہیں کہ بادشاہی مسجد بہت بڑی مسجد ہے. اب دیکھا یہ بادشاہی مسجد کیا ہے، ایک خاص مسجد ہے، تو اس کا موضوع معین چیز ہوا، تو یہ کس قسم کا قضیہ ہے، مخصوصہ اور شخصیہ. اور اگر قضیے کا موضوع جو ہے وہ کلی ہو تو پھر وہ تبعیہ ہوگا یا محصورہ ہوگا یا محملہ. اب کیسے پتہ چلائیں گے، تو قضیہ تبعیہ کے اندر موضوع تو کلی ہوگا لیکن حکم اس کلی کی ماہیت اور اس کلی کے مفہوم پر ہوگا، اس کلی کے افراد پر نہیں ہوگا. جیسے انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، ناطق فصل ہے. تو یہ جو جنس نوع فصل ہونا یہ مفہوم اور حقیقت کی صفات ہیں، افراد کی صفات نہیں. یہاں آپ کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے کہ زید جنس ہے یا زید کیا ہے، نوع ہے. تو اس کو قضیہ تبعیہ کہیں گے. اور اگر حکم کلی کے افراد پر لگایا گیا ہو تو پھر اگر ان افراد کی مقدار بھی ذکر ہو، تعداد بھی ذکر ہو کہ کل مراد ہیں یا بعض، تو اس کو قضیہ محصورہ کہیں گے، اور اگر مقدار بیان نہ ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو قضیہ محملہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ محملہ. تو قضیہ محصورہ کا دوسرا نام قضیہ مصورہ ہے، کیونکہ اس میں سور ذکر ہوگا کہ کتنے افراد مراد ہیں، سب مراد ہیں یا بعض مراد ہیں، یا نفی کی جا رہی ہے تو سب سے نفی کی جا رہی ہے یا بعض سے نفی کی جا رہی ہے. تو قضیہ محصورہ کی پھر چار قسمیں ہو جاتی ہیں سور کے اعتبار سے. یا وہ کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ ہوگا، جبکہ ایجاب ہو اور کلی ہو، یعنی سارے افراد کے لیے ہو. جیسے آپ کہیں ہر جاندار سانس لینے والا ہے، دیکھا ہر جاندار پر حکم لگایا ہے کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچا، اور تو اس کو کیا کہیں گے؟ موجبہ کلیہ. اور اگر کہیں آپ کہیں بعض جاندار سانس لینے والے ہیں، تو کس پر حکم لگایا؟ بعض بار، تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ جزیہ ہوا. اور اگر آپ کہیں کہ کوئی جاندار پتھر نہیں ہے، تو دیکھو آپ نے پتھر ہونے کی نفی کی، اور کس سے کی؟ جاندار سے. اور کتنوں سے کی؟ با سے یا سب سے؟ سب سے. تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ کلیہ ہوا. اور اگر آپ کہیں بعض جاندار پتھر نہیں ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ سالبہ جزیہ. تو قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہو گئیں، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ. اب قضیہ طبعیہ اور قضیہ محملہ، اس میں سور ذکر نہیں ہوتا. البتہ طبعیہ میں حکم ماہیت اور حقیقت پر ہوتا ہے، اور محملہ میں حکم افراد پر ہوتا ہے، لیکن دونوں میں سور ہے نہیں تو فرق کرنا مشکل ہے. فرق کیسے کریں گے؟ میں نے بتلایا تھا کہ سور ذکر نہیں، تو آپ وہاں پر سور لے کر آئیں، کل یا بعض کو لے آئیں، اگر پھر بھی بات ٹھیک رہتی ہے اس کا مطلب ہے یہ محملہ ہے. سور ہونا چاہیے تھا لیکن ذکر نہیں کیا گیا، سور ہو سکتا تھا لیکن ذکر نہیں کیا گیا. اور اگر کل یا بعض کو وہاں ذکر کرنا ٹھیک ہی نہیں بنتا، معلوم ہوا کہ یہاں افراد کی بات ہی نہیں ہو رہی بلکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مفہوم اور ماہیت کی. معلوم ہوا یہ قضیہ طبعیہ ہے. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. آپ نے پڑھا کہ قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، تو دیکھو دو قضیے ہو گئے، سورج نکلا ہے ایک قضیہ، اور دن نکلا دن موجود ہے دوسرا قضیہ. یا آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو یہ عدد طاق ہے ایک قضیہ، یا یہ عدد جفت ہے دوسرا قضیہ. اور ان میں سے جو پہلا قضیہ ہو اس کو کہتے ہیں مقدم، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تالی. مقدم نام سے ہی پتا چل رہا ہے آگے کیا ہوا، اور تالی بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو قضیہ شرطیہ کے پہلے قضیہ کو کیا کہیں گے؟ مقدم، اور دوسرے کو کیا کہیں گے؟ تالی کہیں گے. پھر میں نے بتایا تھا یہ قضیہ شرطیہ دو قسم پر ہے، یا تو یہ جو دو قضیے ہیں اس کے اندر، کس میں؟ قضیہ شرطیہ. اس قضیہ شرطیہ کے اندر جو دو قضیے ہیں، ان دو قضیوں میں یا تو اتصال اور جوڑ اور ربط کو ذکر کیا جائے گا، یا ان میں جدائی اور انفصال کو ذکر کیا جائے گا. اگر اتصال اور جوڑ کو ذکر کیا جائے دو قضیوں میں تو اس کو قضیہ متصلہ کہتے ہیں، اور اگر جدائی کو ذکر کیا جائے تو اس کو قضیہ منفصلہ کہتے ہیں. نام سے ہی پتا چل رہا ہے متصلہ جڑے ہوا، جس میں جوڑ ہے ربط ہے، منفصلہ جدا ہوا، جو جدا ہونے والا ہے، یعنی جس میں کیا ہے؟ جدائی ہے بھائی، جدائی. اور پھر میں نے نشانی بتلائی تھی، جو متصلہ ہوگا اس میں اگر کا لفظ آئے گا عموماً، اور منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا، کیونکہ یا کس لیے آتی ہے؟ دو چیزوں میں جدائی بتلانے کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے، تو دیکھا طاق ہونے اور جفت ہونے میں جدائی یا نے بیان کر دی کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو یا کس لیے آتا ہے؟ جدائی کے لیے. تو لہذا قضیہ منفصلہ میں یا کا لفظ آئے گا. پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ قضیہ متصلہ یا یہ موجبہ ہوگا یا سالبہ. اسی طرح قضیہ منفصلہ بھی یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا. آسان سی بات ہے, ادھر دیکھیے بھائی, یہ میرے پاس ایک قضیہ شرطیہ ہے. اس قضیہ شرطیہ کے اندر یہ دو قضیے ہیں, ایک پہلا قضیہ ایک, اگر ان میں اتصال کو بیان کیا جائے تو یہ کیا ہوا؟ متصلہ. اور اگر ان دونوں میں انفصال کو بیان کیا جائے یہ کیا ہوا؟ منفصلہ. پہلے ہم متصلہ کی مثال لیتے ہیں کہ متصلہ میں سالبہ اور موجبہ کیسے آئے گا. کس کی مثال؟ قضیہ شرطیہ متصلہ. تو یہ میرے پاس ایک قضیہ شرطیہ ہے, اس کے اندر یہ دو قضیے ہیں, یہ پہلا قضیہ یہ دوسرا قضیہ, اور یہ قضیہ متصلہ ہے. کیا معنی متصلہ؟ یعنی دونوں میں جوڑ اور ربط کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پہلا قضیہ مانو گے تو دوسرا بھی ماننا پڑے گا. پہلا مانو گے, اگر سورج نکلا ہے تو دین موجود ہے, اگر سورج نکلنے کو مانتے ہو تو دن کو ہونے کو بھی ماننا پڑے گا. تو پہلے کے ہونے پر دوسرے کا ہونا آپ کو ماننا پڑے گا. اب دوسرے قضیے میں غور کر لو, اس میں اس بات ہے یا نفی ہے؟ اگر اس میں اس بات ہے تو یہ قضیہ موجبہ ہوا, اور اگر اس میں نفی ہے تو یہ قضیہ سالبہ ہوا. بس اسی کے نام سے اس کا سورج سمجھ میں آ گئے. مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے, تو سورج کے نکلنے پر دن کا ہونا ماننا پڑے گا یا نہ ہونا؟ ہونا. اور ذکر بھی کیا ہے؟ ہونا ہی ذکر ہے نا, تو دن موجود ہے تو دن کا ہونا ذکر. معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ قضیہ متصلہ موجبہ ہے. اور اگر دوسرے کی نفی ہو, اگر سورج نکلا ہے تو رات نہیں ہے, دیکھا رات کی نفی کو ماننا پڑے گا, تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ متصلہ سالبہ. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کس پر نظر رکھنی ہے؟ یوں دیکھو, ایک قضیے کے ہونے پر دوسرے قضیے کا بھی اگر ثبوت ہے تو پھر موجبہ, اور اگر ایک قضیے کے ہونے پر دوسرے قضیے کی نفی ہے تو یہ کیا ہے؟ سالبہ ہے. ماننے دونوں ہی پڑیں گے. سالبہ کا یہ ماننا نہیں کہ نہیں ماننا, بلکہ ماننے دونوں ہی پڑیں گے. دیکھو ماننے دونوں ہی پڑیں گے کیسے, دوبارہ سنو. اگر موجبہ ہو, اگر سورج نکلا ہے تو دن, تو اگر سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو دن کا ہونا بھی ماننا پڑے گا یا نہیں؟ دیکھا ماننے دونوں ہی ہیں, اتصال ہے ان میں, اتصال ہے, جوڑ ہے, ربط ہے. اچھا ذرا سالبہ لے آؤ. اگر سورج نکلا ہے تو رات موجود نہیں ہے, یہ کون سا ہوا؟ سالبہ. لیکن ماننے دونوں ہی ہیں, سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو رات کے نہ ہونے کو بھی ماننا پڑے گا. دیکھا ماننے دونوں ہی ہیں کیونکہ اتصال ہے, جوڑ ہے, ربط ہے. اس کا نام ہی کیا ہے؟ متصلہ. نام ہی اس لیے ہے, یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک کو مانے گے تو دوسرے کو بھی کیا کرو گے؟ ہاں, تو ماننا دونوں میں ہے, چاہے موجبہ ہو چاہے سالبہ. صرف فرق کیا ہے؟ موجبہ میں ایک کے ہونے پر دوسرے کے ہونے کو ماننا پڑتا ہے, اور سالبہ میں ایک چیز کے ہونے پر دوسری چیز کے نہ ہونے کو ماننا پڑتا ہے. لیکن ماننا دونوں کو پڑتا ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اچھا میں نے کہا سالبہ کی مثال لاؤ, اگر سورج نکلا ہے تو رات نہیں ہے. سورج کے نکلنے کو مانتے ہو تو رات کے نہ ہونے کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے. تو اتصال ہے یا نہیں؟ تو متصلہ کون سا ہوا؟ سالبہ. اسی کا ذرا رنگ بدل دو, انداز بدل دو, نہیں کو یہاں سے اٹھا دو. رات نہیں ہے, رات نہیں. اس نہیں کو یہاں سے اٹھا دو اور یہ نفی کو شروع میں لے آؤ. ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو, نہیں تو ہم شروع میں لے گئے نا. ایسا نہیں ہے کہ اگر سورج نکلا ہو تو رات ہو. دیکھا اب سالبہ بن گیا یا نہیں؟ اب شروع میں نفی آ گئی یا نہیں؟ دوسرے میں ایسا ہے کہ سورج نکلا ہے تو دن بھی موجود, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے تو رات ہو. تو دیکھا اب نفی باہر آ گئی, اب پتہ لگ گیا کہ شروع میں کیا آ رہا ہے؟ نفی ہو رہی ہے، سلب ہو رہا ہے. طریقہ سب کو سمجھ میں آیا؟ تو کیا ہوگا؟ قضیہ متصلہ موجبہ میں ایک قضیے کے اثبات پر دوسرے قضیے کے اندر بھی کیا ہوگا؟ اثبات. اور قضیہ متصلہ سالبہ میں ایک قضیے کے اندر اثبات ہے تو دوسرے کے اندر کیا ماننا پڑے گی؟ نفی ماننا پڑے گی بھائی. اسی طرح قضیہ شرطیہ منفصلہ، منفصلہ کی پہچان کیا ہے؟ اس میں کیا لفظ آئے گا؟ یا کا لفظ آئے گا. یا کس لیے آتا ہے؟ دو چیزوں کے درمیان جدائی بیان کرنے کے لیے. یرحمک اللہ. یا کس لیے آتا ہے؟ دو چیزوں میں جدائی بیان کرنے کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو دیکھو طاق ہے یہ ایک قضیہ اور یہ عدد جفت ہے یہ دوسرا قضیہ، اور درمیان میں یا آیا تو یہ منفصلہ. اب یہ منفصلہ بھی دو قسم پر ہے، یا موجبہ ہوگا یا سالبہ. بھئی قضیہ ادھر دیکھو، یہ میرے پاس قضیہ شرطیہ ہے اور اس میں یہ دو قضیے ہیں، یہ پہلا قضیہ یہ دوسرا قضیہ، اور ان دونوں کے درمیان جدائی بیان کی جا رہی ہے، یعنی درمیان میں یا کا لفظ موجود ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ. یعنی یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو دیکھو جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے. اب یاد رکھو منفصلہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ دو چیزوں میں جدائی کو بیان کیا جاتا ہے. تو اگر اس ان دو کے درمیان جدائی کو بیان کیا جائے تو یہ منفصلہ موجبہ ہے، اور اگر دو چیزوں میں ان دو قضیوں میں جدائی کی نفی کی جائے تو یہ قضیہ منفصلہ سالبہ ہے. بیان جدائی ہی کو کیا جائے گا، منفصلہ میں ہوتا ہی کیا ہے؟ جدائی. لیکن اسی جدائی کا کبھی اثبات ہوگا اور کبھی اس کی نفی. اگر اثبات ہو تو منفصلہ موجبہ، اور اگر نفی ہو تو منفصلہ سالبہ ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے، یہ شے یا تو درخت ہے یا پتھر ہے. یہ پہلے یہ بتاؤ متصلہ ہے منفصلہ؟ منفصلہ. کیسے پتا چلا؟ یا لے کر آئے. تو دیکھو ایا، اور بتائیے اس درخت اور پتھر ہونے میں جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے یا اس کی نفی کی جا رہی ہے؟ جی جدائی بیان کی جا رہی ہے. یا تو یہ درخت ہے یا پتھر ہے، دونوں نہیں ہو سکتے. دیکھا دونوں نہیں ہو سکتے. یا کیا بتلا رہی ہے؟ یا بتلا رہی ہے کہ دونوں نہیں ہو سکتی. یا یہ والی پہلی بات مانو یا دوسری مانو، ایک وقت میں ایک ہی ماننا پڑے گی. تو جدائی کو ثابت کر رہے ہیں یا جدائی کی نفی کر رہے ہیں؟ جدائی کو ثابت کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ منفصلہ موجبہ ہوا. اور اگر جدائی کی نفی کی جائے، بیان تو جدائی کو کر رہے ہیں لیکن نفی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر اس کو کہیں گے قضیہ منفصلہ سالبہ. دراصل میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہے یا دن ہے، ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہے یا دن ہے. یا دیکھو بھائی میں نے جدائی کی نفی کرنی ہے نا. اچھا ایسا نہیں ہے، یہ تو نفی ہے نا، اس نفی کو ذرا ایک طرف رکھ دو. یہ دو قضیے ہیں، پہلا کیا ہے؟ یا تو سورج نکلا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ یا دن موجود ہے. مجھے بتاؤ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں جدائی ہے یا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تو اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں تو دو ایسی ہیں جو اکٹھی ہوتی ہیں، لیکن میں درمیان میں کیا لے آیا؟ یا. اور یا تو بتلا رہی ہے کہ اکٹھی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ تو کیا ہیں؟ اکٹھی ہوتی ہیں. تو شروع میں میں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہے، تو میں نے جدائی کی ایسا نہیں کہہ کے ذریعے یا جو جدائی بیان کر رہی تھی اور غلط بیان کر رہی تھی، جدائی تو ہے نہیں، اور یا کیا بیان کر رہی تھی؟ جدائی. میں نے وہ نفی کر دی کہ نہیں، یعنی ان میں جدائی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلا ہے یا دن موجود ہے. تو دیکھو ایسا نہیں ہے، اس نہیں نے کیا کر دیا؟ ان دونوں کے درمیان سے جدائی کی نفی کر دی. اور حقیقت میں بھی نفی ہے یا نہیں ان میں؟ حقیقت میں بھی جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دن تو ہوتا ہے, تو ان میں جدائی تو ہے ہی نہیں. لہٰذا شروع میں کیا لے آیا, ایسا نہیں ہے. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو قضیہ منفصلہ میں بیان جدائی ہی ہوگی, یعنی حرف یا ہی آئے گا. لیکن اگر جدائی ہے, جدائی کو ثابت کیا جا رہا ہے, تو اس کو کہیں گے منفصلہ موجبہ. اور اگر جدائی کی نفی کی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ سالبہ. تو کتاب میں یہ جو مثال ہے, جیسے یوں کہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا, یہ مثال درست نہیں ہے بھائی. سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا, یہ یا کیا بیان کر رہی ہے؟ جدائی. اور حالانکہ سورج کے نکلنے اور دن کے ہونے میں کوئی جدائی ہے نہیں, تو پھر یوں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا, تو ایسا نہیں ہے, یہ شروع میں ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے, یہ جو عبارت ہے نا کتاب کی, یوں کہیں, عبارت پہ نظر ہے, یوں کہیں, یہ میرا خیال کہیں نہیں ہے, نہیں ہے لفظ, کتابت کی غلطی ہے, نہیں, یوں نہیں یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا, ایسا نہیں ہے. یوں نہیں کا کیا معنی؟ ایسا نہیں ہے, یوں نہیں ہے کہ یا تو سورج نکلا ہوگا یا دن ہوگا. اب بات ٹھیک ہو گئی یا نہیں؟ تو یہ کہیں کے بجائے نہیں ہونا چاہیے, تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ کہیں کے بجائے کیا ہونا چاہیے؟ نہیں کا لفظ ہونا چاہیے. یہ دیکھا آگے خود بھی بتلا رہے ہیں, یعنی ان دونوں باتوں میں جدائی نہیں بلکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دیکھا دیکھا, جدائی نہیں, معلوم ہوا یہاں نہیں کا لفظ موجود ہے, لیکن کتابت کی غلطی ہے. اس نہیں کو لکھنے والے نے کیا لکھ دیا؟ کہیں لکھ دیا. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام پھر بھائی ایک مرتبہ پھر مختصر دہرا لو. شرطیہ متصلہ کے اندر کیا بیان ہوگا؟ جوڑ اور ربط بیان ہوگا. منفصلہ میں جدائی بیان ہوگی. تو اگر متصلہ میں اس جوڑ کا اس بات کیا جائے تو اس کو متصلہ موجبہ کہیں گے, اور اگر اس جوڑ کی نفی کی جائے تو اس کو متصلہ سالبہ کہیں گے. ہوگا جوڑ ہی, لیکن اسی کا اس بات یا نفی ہوگی. اور منفصلہ کے اندر کیا بیان ہوگی؟ جدائی. اور اگر اس جدائی کا اس بات ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ موجبہ. اور اگر اس جدائی کی نفی ہو تو اس کو منفصلہ سالبہ کہیں گے. یہ تو تھی ایجاب و سلب کے اعتبار سے تقسیم بھائی, متصلہ اور منفصل. اب متصلہ اور منفصلہ کی ایک دوسری تقسیم بتانے لگے ہیں بھائی. آپ کو بتلائیں گے کہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں. کتاب پر آگے دیکھیے بھائی, شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں, شرطیہ متصلہ لزومیہ اور شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. اچھا پہلے سے اس کو سمجھ لیں پھر کتاب پر دیکھیں. ادھر دیکھیے بھائی, سب سے پہلے صرف قضیہ شرطیہ متصلہ پر نظر رکھیں. کون سا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ میں کیا بیان ہوتا ہے؟ جوڑ اور ربط بیان ہوتا ہے. تو یہ جو دو قضیے جو جمع ہو گئے اور ان میں اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے, توجہ ہے, ایک بات پہلے قضیے میں ہے ایک بات. اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے, تو یہ جو دو چیزوں کے درمیان ربط بیان کیا جا رہا ہے, اگر یہ ربط لازمی ہو, ضروری ہو, تو اس کو کہیں گے. یعنی یوں کہو ان دونوں چیزوں میں جوڑ ضروری ہے, جب بھی پہلی چیز پائی جائے گی دوسری چیز ضرور, جب بھی سورج نکلے گا دن ضرور ہوگا. تو اگر یہ جو ربط اور جوڑ ہے یہ ضروری ہو, لازمی ہو, تو اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ. کیا کہتے ہیں؟ لزومیہ. نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان میں لزوم ہے, یعنی ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہے. آسان سی بات ہے, قضیہ شرطیہ متصلہ اس میں کتنے قضیے ہوتے ہیں؟ توجہ نہیں میرا خیال. قضیہ شرطیہ متصلہ میں کتنے قضیے ہوتے ہیں؟ دو. پہلے قضیے کے ماننے پر دوسرے کو بھی ماننا پڑتا ہے. تو یہ جو پہلے کے ماننے پر دوسرے کو ماننا اگر ضروری ہو, لازمی ہو, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہو, تو اس کو کہیں گے متصلہ لزومیہ. اچھا تو شرطیہ متصلہ کی آپ نے پھر پڑھا دو قسمیں ہیں، ایک شرطیہ متصلہ لزومیہ اور ایک شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. بھئی دیکھیے یہ میرے پاس ایک قضیہ ہے، قضیہ شرطیہ، تو اس کے اندر کتنے قضیے؟ دو قضیے. ان دو قضیوں میں جب اتصال کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ کون سا ہوا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ. یہ جو دو قضیے ہیں، یہ پہلا قضیہ، یہ دوسرا قضیہ، اور ان دونوں میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اتصال. اگر پہلے قضیے کے ہونے پر دوسرے قضیے کا ہونا لازم ہو، ضروری ہو، تو اس کو کہیں گے قضیہ متصلہ لزومیہ. اگر پہلے قضیے کے مان لینے پر دوسرے قضیے کا مان لینا ضروری ہو، ہمیشہ اسی طرح ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متصلہ لزومی. دیکھو لزومیہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان میں لزوم ہے، ایک کے ہونے پر دوسرے کا ہونا لازم ہے. جیسے مثلا میں کہتا ہوں اگر سورج نکلا ہے تو دن موجود ہے، تو دیکھو سورج کے نکلنے پر دن کا موجود ہونا لازم ہے اور ضروری ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، جب بھی سورج نکلتا ہے دن موجود ہوتا ہے. تو دیکھو یہ دو جو قضیہ ہیں متصلہ کے، ان میں سے ایک کے ماننے پر دوسرے کا ماننا ضروری ہے، لازم ہے اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ متصلہ لزومیہ. تو دیکھو یہ قضیہ متصلہ ہے، جوڑ کو اور ربط کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ جوڑ اور ربط کس قسم کا ہے؟ ضروری اور لازمی ہے. ان دو قضیوں میں جوڑ اور ربط کیا ہے؟ لازمی. تو اس کو کیا کہیں؟ قضیہ متصلہ لزومیہ. جیسے یہ جیسے سورج نکلے گا تو دن ہوگا، یا دوسری مثال لے لو، اگر سورج ڈوبے گا تو رات ہوگی. تو جب بھی سورج ڈوبے گا کیا ہوگی؟ رات ہوگی. تو ایک کے ہونے پر دوسرے کا ماننا لازمی ہے، ضروری ہے، اور ایک کے ہونے پر یعنی سورج کے ڈوبنے پر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ رات ہوتی ہے. تو ان میں کس قسم کا تعلق اور ربط ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے. تو یہ کون سا ہوا قضیہ؟ متصلہ، متصلہ لزومیہ ہوا. اور اگر قضیہ متصلہ کے جو دو قضیے ہیں ان میں آپس میں جو ربط اور جوڑ ہے وہ لازمی نہ ہو بلکہ اتفاقی ہو، اتفاقاً وہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، اتفاقاً وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ متصلہ اتفاقیہ. کیا کہیں گے؟ جیسے مثلا میں کہتا ہوں اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، اگر انسان تو پتھر بے جان. دیکھا انسان کے جاندار ہونے اور پتھر کے بے جان ہونے میں کوئی ایسا ربط اور جوڑ نہیں ہے کہ جو ہمیشہ پایا جائے، اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ یہ دونوں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اب دیکھیے کتاب پر کہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، شرطیہ متصلہ لزومیہ اور شرطیہ متصلہ اتفاقیہ. شرطیہ متصلہ لزومیہ وہ قضیہ ہے جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیہ میں کسی ایسی قسم کا تعلق ہو کہ جب اول پایا جائے تو دوسرا بھی ضرور ہو. جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا، تو جب بھی سورج نکلے گا کیا ہوگا؟ دن. تو پہلے کے پائے جانے پر دوسرے کا ہونا یعنی سورج کے نکلنے پر دن کا ہونا ضروری ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ متصلہ لزومیہ. آگے دیکھیے کتاب پر، شرطیہ متصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس کے مقدم و تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو، یعنی پہلے کے پائے جانے پر دوسرے کا پایا جانا ضروری نہ ہو، بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں. جیسے یوں کہیں کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے. تو دیکھا انسان کے جاندار ہونے پر پتھر کا بے جان ہونا ضروری نہیں، لازمی نہیں، بلکہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے کہ انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے، یعنی آپس میں ان میں جوڑ نہیں ہے، ربط نہیں ہے، جبکہ پچھلے میں جوڑ تھا. سورج جب بھی نکلے گا کیا ہوگا؟ دن ضرور ہوگا، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. انسان کے جاندار ہونے پر پتھر کا بے جان ہونا ضروری نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق اور ربط نہیں. پتھر ایک الگ چیز ہے، انسان ایک الگ چیز ہے. بھائی اور کوئی مثال لے لیں، اور کوئی مثال بنا لیں. مثلا زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے، اگر آپ درجہ اولیٰ میں پڑھتے ہیں تو زید درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہے. دیکھا اگر اگر کے ساتھ آیا تو یہ کون سا ہے؟ متصلہ. اور کیا آپ کے درجہ اولا میں ہونے پر زید کا ثانیہ میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں, اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے. آپ اولا میں پڑھ رہے ہیں تو وہ کس میں پڑھ رہا ہے؟ ثانیہ. تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ متصلہ اتفاقیہ ہوا. اگر بلب جلاؤ گے تو کمرے میں روشنی ہوگی. بتائیے کون سا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ متصلہ ہے منفصلہ ہے؟ متصلہ. کیسے پتا چلا؟ اگر سے. اچھا پھر متصلہ کون سا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ موجبہ ہے سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. اگر بلب جلاؤ گے تو کمرے میں روشنی ہوگی. اچھا اب بتاؤ یہ لزومیہ ہے اتفاقیہ ہے؟ جی شاباش, یہ کیا ہے؟ لزومی. جب بھی بلب جلاؤ گے کمرے میں روشنی ہوگی. بھائی اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے کتاب پر. شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں ہیں, شرطیہ منفصلہ عنادیہ اور شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ. یہ بھی اسی طرح ہے. ادھر دیکھیے بھائی, قضیہ شرطیہ منفصلہ. منفصلہ میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جدائی بیان کی جاتی ہے. اگر یہ جدائی لازمی ہو, یعنی ایک کے ہونے پر دوسرے کا نہ ہونا لازمی اور ضروری ہو اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہو, تو اس کو کہیں گے قضیہ منفصلہ عنادیہ. کیا کہیں گے؟ عناد کا معنی ہوتا ہے ضد, مخالفت, دشمنی. عناد کا کیا معنی ہے؟ ضد, مخالفت اور دشمنی. یعنی آپ ادھر دیکھیے, یہ میرے پاس ایک قضیہ شرطیہ ہے. اس قضیہ شرطیہ کے اندر دو قضیے ہوتے ہیں. تو یہ دو قضیے, یہ پہلا قضیہ اور یہ دوسرا. ان دونوں قضیوں میں جدائی کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ کون سے ہوئے؟ منفصلہ. اگر یہ جدائی ہمیشہ ہے, یعنی اگر پہلے کو مانو گے تو دوسرے کو نہیں ماننا پڑے گا, اور اگر دوسرے کو مانو گے تو پہلے کو نہیں. تو یعنی ایک کے ہونے پر دوسرا نہیں ہوگا. مثلا یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت. اگر طاق ہوا تو جفت نہیں ہو سکتا, اور اگر جفت ہے تو طاق نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ ایسا ہونا ہمیشہ ہو, ان میں جدائی ہمیشہ ہو, جب بھی ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ عنادیہ. یعنی یہ جو دو قضیے ہیں ان کی ذات میں ضد ہے, ان کی ذات میں مخالفت ہے, ان کی ذات میں دشمنی ہے, یہ اکٹھے نہیں ہوتے. عناد کا کیا معنی؟ ضد, مخالفت, دشمنی. تو ان کی ذات میں کیا ہے؟ ضد ہے, مخالفت ہے. جب اگر طاق ہے تو جفت نہیں, اور اگر جفت ہے تو طاق نہیں. یا جیسے کہیں یا تو سردی ہے یا گرمی ہے. دیکھا سردی اور گرمی کی ذات میں کیا ہے؟ ضد ہے, مخالفت ہے. سردی ہوگی تو گرمی نہیں, گرمی ہے تو سردی نہیں. یا جیسے کہیں رات ہے یا دن ہے. دیکھو رات اور دن میں کیا ہے؟ ضد ہے, مخالفت ہے. ایک ہوگا تو دوسرا نہیں, دوسرا ہے تو پہلا نہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ عنادیہ. اور اگر یہ جو دو قضیے ہیں, ادھر دیکھیے, یہ دو قضیے منفصلہ کے اندر کتنے قضیے ہوتے ہیں؟ دو. یہ جو دو قضیے جن میں انفصال اور جدائی بیان کی جا رہی ہے, اگر ان میں ہمیشہ جدائی نہیں ہوتی, اتفاقاً یہاں جدائی آ گئی ہے, ہمیشہ جدائی ضروری نہیں ہے, ہاں لیکن اتفاقاً آ گئی ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ اتفاقیہ. اتفاقاً جدائی آ گئی ہے, ہمیشہ نہیں ہوتی. تو اگر ہمیشہ جدائی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ منفصلہ عنادیہ. اور اگر اتفاقاً جدائی آ جائے تو منفصلہ اتفاقیہ. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید شاعر ہے یا کاتب ہے؟ زید شاعر ہے یا کاتب ہے؟ شاعر شعر کہنے والا, کاتب لکھنے والا یا نثر کہنے والا. ایک کلام منظوم ہے نا, نظم کہنے والے, نظم کو کیا کہتے ہیں؟ شعر. تو اس کو شاعر کہیں گے. ایک یہ جو عام کلام ہے اس کو نثر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نثر. نون تا را نثر. تو نثر بھی اور کلام منثور بھی, اور اس کو نظم بھی اور کلام منظوم بھی. تو جو کلام منظوم کہنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ شاعر. اور جو نثر کہنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ کاتب. اب میں کہتا مثلا میں کہتا ہوں زید یا شاعر ہے یا کاتب ہے. یا کاتب کا معنی صرف کر دیں لکھنے والا, وہ بھی ٹھیک ہے. تو زید یا شاعر ہے یا کاتب ہے. اب مجھے بتائیے, سب سے پہلے تو یہ بتاؤ یہ کون سا قضیہ ہے؟ منفصلہ ہے. کیا ہے؟ کس سے پتا چلا؟ یا سے. تو زید یا شاعر ہے یا کاتب. اور اب مجھے یہ بتائیے یہ شاعر ہونا اور کاتب ہونا ان میں جدائی بیان کی گئی ہے, یعنی زید میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, یا یہ ہے یا یہ. مجھے یہ بتائیے شاعر اور کاتب ہونے میں جدائی ہمیشہ ہوتی ہے؟ کیا ضروری ہے ایک شخص شاعر ہو تو کاتب نہ ہو؟ نہیں, ہو سکتا ہے شاعر بھی ہو اور کیا ہو؟ کاتب بھی ہو. تو لیکن یہاں جدائی آ گئی ہے, زید یا شاعر ہے یا. تو یہ جو جدائی آئی یہ ہمیشہ ہوتی ہے, یہ اتفاقاً آ گئی ہے. اتفاقاً آ گئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ منفصلہ اتفاقیہ. بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر. شرطیہ منفصلہ عنادیہ, وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو. ادھر دیکھو, ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے, یہ منفصلہ ہے. یہ قضیہ میرے سامنے قضیہ منفصلہ ہے. یہ اس کا پہلا قضیہ, یہ اس کا دوسرا. ان دونوں میں جدائی بیان ہو رہی ہے, اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ منفصلہ. جدائی بیان ہو رہی ہے. اگر ان کی ذات ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو, ان کی ذات کی آپس میں ضد ہو اور مخالفت ہو, تو اس کو کیا کہیں گے؟ عنادیہ. یعنی ان کی ذات میں ہی کیا ہے؟ مخالفت ہے. یہی بات تو بیان کر رہے. دیکھیے کتاب پر. منفصلہ عنادیہ وہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو. جیسے یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت. دیکھو طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہیں کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے, کبھی ایک شے میں جمع نہ ہوں گے. شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقاً ہو گئی ہو. جیسے زید مثلا لکھنا جانتا ہو اور شعر کہنا نہ جانتا ہو تو یوں کہنا صحیح ہوگا کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے, یعنی ان دونوں میں سے ایک بات ہے. لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں, اس لیے کہ بعضے لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر کہنا بھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آج آپ نے پڑھا کہ قضیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں, متصلہ لزومیہ اور متصلہ اتفاقیہ. متصلہ لزومیہ کہ جہاں مقدم اور تالی کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہے وہ لازمی اور ضروری ہو اور ہمیشہ ہو, جب جیسے جب بھی سورج نکلے گا تو دن ہوگا بھائی. اور دوسری قسم ہے شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کہ جہاں مقدم اور تالی کے درمیان جو جوڑ اور ربط ہے وہ اتفاقاً ہو گیا ہے, ان میں جوڑ ضروری نہیں. اور جبکہ شرطیہ منفصلہ کی بھی دو قسمیں پڑیں, ایک شرطیہ منفصلہ عنادیہ اور ایک شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ. شرطیہ منفصلہ عنادیہ کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی کس کو چاہتی ہے؟ جدائی کو چاہتی ہے. اور اگر ان کی ذات جدائی کو نہیں چاہتی لیکن اتفاقاً ان میں جدائی آ گئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی, آگے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی ایک اور تقسیم آ رہی ہے. قضیہ شرطیہ منفصلہ کی ایک تیسری تقسیم آ رہی ہے. دیکھیے کتاب پر. شرطیہ منفصلہ کی پھر تین قسمیں ہیں, شرطیہ منفصلہ حقیقیہ, شرطیہ منفصلہ مانعت الجمع اور شرطیہ منفصلہ مانعت الخلو. کتنی قسمیں ہوئی؟ تین. منفصلہ حقیقیہ, منفصلہ مانعت الجمع اور منفصلہ مانعت الخلو. مانعت الجمع, مانعت الجمع, مانعت الجمع اور منفصلہ مانعت الخلو. اچھا یہ کن کو کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے ادھر دیکھیے, منفصلہ حقیقیہ, منفصلہ حقیقیہ نام سے پتا چل رہا ہے کہ جدائی بیان ہوگی. منفصلہ ہے نا, منفصلہ تو حقیقیہ. اب منفصلہ جدائی بیان ہو رہی ہے, اور یہ جدائی ایسی ہے دو چیزوں کے درمیان ایسی جدائی بیان. ادھر دیکھیے, یہ دو قضیے ہیں, یہ پہلا قضیہ یہ, اور یہ کون سے قضیہ ہے, دونوں مل کر کیا بنا رہے ہیں, منفصلہ. یہ دو قضیے مل کر کیا بنا رہے ہیں, منفصلہ میں دو قضیے ہوتے ہیں نا, ایک مقدم اور ایک تالی. تو یہ دو قضیے ہیں اور ان میں انفصال ہے, یعنی یہ قضیہ منفصلہ ہے. اگر ان دونوں کی ذات ایسی ہو, یعنی پہلے اور دوسرے قضیے کی, کہ اگر پہلا ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا, اور اگر دوسرا ہے تو پہلا نہیں ہو سکتا, یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے, دونوں جمع, اور نیز دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے, یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ پہلا ہو نہ دوسرا ہو, دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. اس کو کہیں گے قضیہ منفصلہ حقیقیہ, یعنی نہ دونوں کا جمع ہونا ممکن ہو, نہ دونوں ہی کا نہ ہونا ممکن ہو, دونوں جمع بھی نہ ہو سکیں اور دونوں ہی نہ پائے جائیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اس کو کیا کہیں گے, قضیہ حقیقیہ. مثلا دیکھو, مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ادھر دیکھیے, میں نے کہا یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے. اب دیکھو, طاق اور جفت دونوں جمع ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسا عدد ہے دنیا کا جو طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو؟ نہیں, جمع نہیں ہو سکتے. جو بھی عدد ہوگا یا وہ کیا ہوگا, طاق, یا کیا ہوگا, جفت ہوگا. تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے, اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. کیا کوئی ایسا عدد ہے جو نہ طاق ہو اور نہ جفت ہو؟ نہیں. جو بھی عدد لوگے وہ یا طاق ہوگا یا جفت. تو دیکھا, نہ تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی علیحدہ ہو سکتے ہیں. ایک ہی چیز میں دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور ایک چیز سے دونوں علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے. اس کو کیا کہیں گے, قضیہ منفصلہ حقیقیہ. جیسے یہ عدد طاق ہے یا جفت ہے, یا جیسے کہیں یہ چیز یا تو جاندار ہے یا بے جان ہے. اب مجھے بتائیے, جاندار اور بے جان ہونا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اور ایک ہی شے سے دونوں علیحدہ ہو جائیں, ایسی شے جو جاندار بھی نہ ہو بے جان بھی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی. تو یہ کیا ہوا, قضیہ منفصلہ حقیقیہ, کہ دونوں قضیے جس میں مقدم اور تالی جمع بھی نہ ہو سکیں کسی شے میں, اور مقدم اور تالی جدا بھی نہ ہو سکیں کسی شے سے, ایک ہی وقت میں ایک کا ہونا ضروری ہوگا. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک قضیہ مانعات الجمع ہے. مانعات الجمع, دیکھا, مانعات الجمع نام سے ہی پتا چل رہا ہے, جن کا جمع ہونا منع ہو, جمع نہ ہو سکیں علیحدہ ہو سکیں. مثلا میں کہتا ہوں یہ کاغذ سفید ہے یا سیاہ ہے, یہ کاغذ سفید ہے یا سیاہ ہے. دیکھا, یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اگر سفید ہے تو سیاہ نہیں, اگر سیاہ ہے تو سفید نہیں. ہاں, دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں, کاغذ نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو بلکہ نیلا ہو. تو یہاں کیا چیز منع ہے, صرف جمع ہونا منع ہے, علیحدہ ہونا منع نہیں. اس کو کیا کہیں گے, مانعات الجمع. کیا کہیں گے, مانعات الجمع. تو یہ قضیہ منفصلہ مانعات الجمع ہوا, یعنی اس میں جمع منع ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ جمع تو ہو سکتے ہیں لیکن دونوں ایک شے سے ایک وقت میں علیحدہ نہیں ہو سکتے, علیحدہ نہیں ہو سکتے. اس کو کہتے ہیں مانعات الخلو. خلو کا معنی ہے خالی ہونا, خا پہ بھی پیش ہے, لام پہ بھی پیش ہے, اور وہ مشدد ہے. مانعات الخلو, خلو کا کیا معنی, خالی ہونا. خلو پڑھنا بھی ٹھیک, اس کو خلون مانعات الخلو, خلون پڑھنا بھی صحیح اور خلون پڑھنا بھی صحیح, جس طرح آپ کو آسانی ہو. مانعات الخلو یا مانعات الخلو یا مانعات الخلو, تو سب کا معنی ہے خالی ہونا. تو مانعات الخلو جس کا خالی ہونا منع ہے, یعنی وہ ایک چیز سے دونوں علیحدہ ہو جائیں, یہ منع ہے. اس کو کیا کہیں گے, مانعات الخلو. جیسے دیکھیے, یہ چیز یا تو غیر حجر ہے یا غیر شجر ہے. یہ یوں کہو, زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ مانعات الخلو ہے. کیا کیسے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرا خیال اوپر سے گزر گئی. زید، توجہ سے ادھر سنو، زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا نہ پہلی بات پائی جائے نہ دوسری بات پائی جائے. کیا زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے؟ پھر دہراؤ، زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے؟ دیکھو زید پانی میں ہوگا تو ہی ڈوب سکتا ہے نا، تو اور ڈوب اگر پانی سے باہر ہے تو ڈوبنے والا نہیں ہے. تو یا پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو پانی میں ہے تو ڈوب رہا ہے، یا پانی میں یا ڈوب نہیں رہا معلوم ہوا پانی میں نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ میرا خیال مشکل ہے. یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے. زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ جب بھی ڈوبے گا پانی کے اندر ہی ڈوبے گا نا. تو زید یا پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، تو ان دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا. اگر ڈوبنے کو مانتے ہو، کس کو؟ تو پہلی بات کو ماننا پڑے گا، زید پانی میں ہے. اور اگر نہ ڈوبنے کو مانتے ہو تو دوسری بات میں یہی تو ہے کہ ڈوبنے والا نہیں ہے، دوسری کو ماننا پڑے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا پہلی بات بھی نہ ہو اور دوسری بھی نہ ہو. دونوں ایک شے سے الگ نہیں، زید سے الگ نہیں ہو سکتی دونوں. پھر سنو، پھر توجہ سے، زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے؟ پانی میں ہے تو پھر ڈوب سکتا ہے، پھر ہی ڈوب سکتا ہے، تو پھر پانی میں ماننا پڑے گا. اور یا ڈوبنے والا نہیں ہے تو یا اس کو ماننا پڑے گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو زید میں ان دو باتوں میں سے ایک ضرور پائی جائے گی، یا وہ پانی میں ہوگا یا ڈوبنے والا نہیں ہے. دونوں ہی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مانعات الخلوف ہے، یہاں دونوں باتوں سے خالی ہونا منع ہے، دونوں باتوں کا علیحدہ ہونا اس سے منع ہے، ایک ضرور ہوگی. ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں، پانی میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہ، تیر رہا ہو، یہ جہاز میں ہو، کشتی وغیرہ میں بیٹھا ہو، تو پانی میں بھی ہے اور ڈوب بھی نہیں رہا، جمع ہو گئی یا نہیں، لیکن خالی نہیں ہو سکتی. زید پانی میں ہو یا ڈوب نہیں رہا، کوئی ایسی حالت بتاؤ کہ ان دو کے علاوہ ہو زید کی. دو ہی صورتیں بنتی ہیں نا، یا زید پانی میں ہوگا یا پانی میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پانی میں ہے تو پھر ڈوب سکتا ہے، ویسے تو ڈوب نہیں سکتا. سورج سمجھ؟ تو پہلی، اگر ڈوب رہا ہے تو پہلی بات صادق آئے گی، وہ پانی میں ہے. اور اگر ڈوب نہیں رہا تو پھر وہ پانی، ہو سکتا ہے پانی میں ہو، ہو سکتا ہے پانی سے باہر ہو، لیکن ہوگی ایک بات ضرور. بھائی آسان لفظوں میں یوں کہو، یا زید ڈوبنے والا ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، تیسری کوئی صورت ہے؟ لیکن اسی کو ذرا ٹیڑھے انداز میں ذکر کیا، کیونکہ اگر میں یوں کہوں زید ڈوبنے والا ہے یا ڈوبنے والا نہیں، تو یہ تو حقیقیہ بن جائے گا، یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے. جمع ہو سکتے ہیں کہ ڈوبنے والا بھی ہو اور ڈوبنے والا نہ بھی ہو؟ نہیں، ایک وقت میں ایک ہی ہوگا. اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے کہ نہ ڈوبنے والا ہو اور نہ ڈوبنے والا ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. لہذا اسی کو مانعات الخلو بنانے کے لیے کیا کر دیا، ذرا شکل بدل دی، تاکہ جمع ہونا تو ممکن ہو لیکن خالی ہونا ممکن نہ ہو. لہذا کیا کہہ دیا، زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے. بھائی ڈوبنے والا نہیں ہے. یہ اور مثال انہوں نے حاشیے میں دی ہے، کہتے ہیں اور سے وضاحت ہوگی. ادھر دیکھو، مانعات الخلو کی بات چل رہی، مانعات الجمع میں کیا چیز منع ہوتی ہے؟ جمع ہونا منع ہوتا ہے، علیحدہ ہونا علیحدہ ہو سکتے ہیں دونوں اس چیز سے، اور مانعت الخلوب میں علیحدہ ہونا منع ہوتا ہے، جمع ہو سکتا، جمع ہو یا نہ ہو الگ بات ہے لیکن جمع ہو سکتے ہیں. مثلا حاشیے میں دوسری مثال دی ہے کہ یہ شے یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے، ہر شے کے یا ہر شے یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے. توجہ نہیں سبق کی طرف. ہر شے یا غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے. شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت. اور غیر شجر، درخت کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں اس میں آ گئیں، کوئی ایک چیز بھی باہر نہیں رہی. ہوا یہ شجر ہے یا غیر شجر؟ غیر شجر. یہ تکیہ شجر ہے یا غیر شجر؟ غیر شجر. یہ کمرہ شجر ہے یا غیر شجر؟ غیر شجر. دیکھا، درختوں کے علاوہ ساری دنیا کی چیزیں غیر شجر میں آ گئیں. اور ایک ہے حجر اور ایک ہے غیر حجر. حجر میں صرف پتھر اور غیر حجر میں ساری دنیا کی چیزیں آ گئیں. یہ کمرہ کیا ہے؟ غیر حجر. یہ تکیہ کیا ہے؟ غیر حجر. یہ کتاب کیا ہے؟ غیر حجر. اب دیکھیے، اب اس قضیے پہ غور کرو جو حاشیے میں دی ہے. ہر شے یا تو غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے. ادھر توجہ ہے. ہر شے یا غیر شجر ہے یا غیر حجر ہے. تو ہر شے ان دو میں سے ایک میں ضرور داخل ہوگی، ان سے نکل نہیں سکتی. یا وہ کس میں داخل ہوگی؟ یا کس میں داخل ہوگی؟ کیونکہ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے، ایک کو ماننا ہی پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ ہونا یہ ہو، دونوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا، کیونکہ مانعت الخلوب کی بات چل رہی ہے. تو کوئی دنیا کی چیز لے آؤ جو غیر شجر بھی نہ ہو اور غیر حجر بھی. غیر شجر نہ ہو، درخت یہ شجر ہے یا غیر شجر ہے؟ یہ شجر ہے. یہ غیر شجر سے نکل گیا یا نہیں؟ لیکن غیر شجر سے تو نکلا، لیکن غیر حجر سے یہ نکلا؟ یہ تو غیر حجر تھا نا، یہ تو غیر حجر ہے. تو غیر شجر تو ہو گیا یہاں، لیکن غیر حجر نہ ہو سکا. کس میں؟ درخت میں. توجہ ہے. درخت کیا ہے؟ شجر ہے غیر شجر؟ شجر. درخت کیا ہے؟ شجر ہے یا غیر شجر؟ شجر ہے. تو غیر شجر سے نکل گیا یا نہیں؟ شجر ہے، غیر شجر نہیں ہے بلکہ. لیکن کیا غیر حجر سے نکلا؟ نہیں. غیر حجر تو یہ ہے، یہ بھی ابھی بھی پتھر نہیں ہے بلکہ پتھر کے علاوہ ہے. اچھا، دوسرے کی طرف آ جاؤ. غیر حجر سے کسی چیز کو نکالو، حجر. حجر وہ غیر حجر میں داخل ہے؟ نہیں. وہ حجر حجر اور غیر حجر اس کے علاوہ ہیں سارے. تو حجر کس سے نکل آیا؟ غیر حجر میں سے نکل آیا. یہ حجر ہے، حجر جو ہے وہ غیر حجر نہیں. تو غیر حجر سے تو یہ نکل آیا پتھر. پتھر غیر حجر سے، یہ غیر حجر نہیں ہے. لیکن کیا یہ غیر شجر ہے؟ جی، یہ درخت ہے یا غیر شجر ہے؟ ادھر دیکھو، یہ میرے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے. یہ پتھر حجر ہے یا غیر حجر ہے؟ حجر ہے. تو غیر حجر سے تو نکل آیا نا. اچھا، اب یہ پتھر مجھے بتاؤ، یہ شجر ہے یا غیر شجر ہے؟ غیر شجر ہے. درخت تو نہیں ہے تو غیر شجر ہے. تو دیکھو، غیر حجر سے تو نکل آیا لیکن غیر شجر سے نہیں نکل سکتا. تو دنیا کی کوئی چیز آپ لے لیں، وہ غیر شجر بھی نہ ہو اور غیر حجر بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی، ایک ضرور ہوگی. ہاں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں اٹھ تو نہیں سکتے، دونوں علیحدہ تو نہیں ہو سکتے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کوئی چیز کیا ایسی ہو سکتی ہے جو نہ غیر شجر ہو اور نہ غیر نہیں، دونوں ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ضرور ہوگی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مانعت الخلوب. ہاں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں. کوئی مجھے ایسی چیز بتاؤ، غیر حجر بھی ہو غیر شجر بھی ہو. یہ کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ شجر ہے غیر شجر؟ غیر شجر. اور یہ حجر ہے یا غیر حجر؟ دیکھا دونوں جمع ہو گئے. تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں اٹھ نہیں سکتے، دونوں علیحدہ نہیں سکتے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اچھی طرح. تو قضیہ حقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مقدم اور تالی نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں علیحدہ ہو سکتے ہیں. اس میں دونوں جمع ہے، وہ مانعات الجمع بھی ہے، مانعات الخلو بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. جیسے یہ عدد طاق ہے یا جف، طاق اور جف دونوں ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دونوں ہی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ مانعات الجمع بھی ہوتا ہے اور مانعات الخلو بھی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ منفصلہ حقیقیہ. اور قضیہ منفصلہ مانعات الجمع میں مقدم اور تالی جمع نہیں ہو سکتے، مانعات الجمع دونوں جمع نہیں ہو سکتے، البتہ خالی خالی اور علیحدہ ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ یہ کاغذ یا سفید ہے یا سیاہ ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. ہاں دونوں ہی نہ ہو، نہ سفید ہو نہ سیاہ ہو، بلکہ نیلا ہو یا سبز ہو یا سرخ ہو، تو علیحدہ ہو سکتے ہیں. اور مانعات الخلو میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں علیحدہ نہیں ہو سکتے، خالی نہیں ہو سکتی کوئی چیز اس سے، البتہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. تو کل ہم اس کو کتاب میں بھی پڑھ لیں گے، اور کل ہم انشاءاللہ یہ اس کی مثالیں بھی حل کر لیں گے. پھر پتا چلے گا کس کو کتنا سمجھ میں آئی ہے یہ ساری قسمیں قضیہ شرطیہ کی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.